حسن کے ساتھ، نیلوفر مغل کے ساتھ، نیلوفر مغل پروڈیوسر کے ساتھ.
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوبس. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کو سعودی عرب کا باضابطہ دورے کی دعوت. اس دورے میں کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے، اس کی ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ممکنہ طور پر کیا باتیں ہو سکتی ہیں موجودہ حالات میں، اس کا جائزہ لیں گے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں. پروگرام کا دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے بھارت کا دفاعی بجٹ، جس میں تقریباً 8% اضافہ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ایک گیپ ہے چین اور بھارت کے دفاعی بجٹ میں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پروگرام کا ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے جو افراد ہیں، جو گزشتہ تقریباً 6 سال سے بے مکانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں واپس منتقل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ کام 16 مارچ سے شروع ہوگا. ہمارا چوتھا سیگمنٹ کچھ ٹاپ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے رشیا کے اندر ایک حزب اختلاف کے کام رہنما کا قتل ہے، جو روس اور یوکرین کے درمیان موجودہ صورتحال پر روسی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے اور احتجاج کا پلان بھی کر رہے تھے. ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیں گے کہ پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے کہ شامی باغیوں کی تربیت جلد شروع ہوگی تاکہ وہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس کے ساتھ نمٹنے کی صلاحیت رکھ سکے ہیں. اور پروگرام کا آخری حصہ سپورٹس کرکٹ، اس پہ ہم بات کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ پہ. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کو باضابطہ طور پر نئے سعودی فرماروا، ان کی طرف سے ایک سرکاری اور باضابطہ عہدے کی دعوت دی گئی ہے. اگرچہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف متعدد بار سعودی عربیہ جا چکے ہیں اور حالیہ دنوں میں بھی ان کے یک بعد دیگرے 2 مرتبہ انہیں سعودی عرب جانا پڑا تھا. پہلے جب وہ سعودی عرب کے سابق فرما روا اور سابق شاہ ان کی علالت پر ان کے عیادت کے لیے گئے تھے، لیکن بعد میں ان کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھی وہ سعودی عربیہ گئے تھے. سعودی عرب کے نئے فرما روا، نئے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اگلے ہفتے سعودی عربیہ جائیں گے. اس کے بارے میں تفصیلات نہیں دی گئی ہیں کہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے، لیکن حال کے دنوں میں میڈیا کے اندر خاص طور پہ اس پہ بہت کرٹیسزم رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے، اس کے بعض گروپوں کی طرف سے، بعض اداروں کی جانب سے پاکستان کے اندر ایسے حلقوں، ایسے گروہوں کو مالی امداد مل رہی ہے جو کسی حد تک پاکستان کے اندر انتہا پسندی میں یا تشدد میں ملوث ہیں. سعودی عربیہ کی سفارت خانے نے باقاعدہ اس کی تردید کی کہ سعودی عرب کا ایسے کسی گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ بھی بہرحال ٹاپ ایجنڈے پہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ 2 طرفہ تعلقات کی بات ہوگی. آئی ایس کے جو بڑھتے ہوئے بلو پرنٹس ہیں دنیا بھر میں، بشمول پاکستان کے، جس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں گائے گائے مختلف والوں سے، کبھی تنقید کبھی اس کے حق میں، یہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہو سکتا ہے. انالیسز ہم کریں گے دونوں ملکوں کے تعلقات کا بھی، اور ساتھ ساتھ کہ وہ کیا عوامل ہیں جنہوں نے ایک فوری دورے کے لیے حالات پیدا کی ہیں. جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز ڈیفینس اینالسٹ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ وابستگی، اور ہم انہیں مبارک بھی دیں گے کہ انہیں سینٹ کا باقاعدہ ٹکٹ مل چکا ہے جس کے انتخابات 5 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں. چودھری نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سعودی عربیہ سے، انٹرنیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، یہاں واشنگٹن میں ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ رہی ہیں اور اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ ہی سے پوچھتے ہیں، کچھ آپ ہمیں آؤٹ لائن کر سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس دورے کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور اگر اس طرح سے ایک ہنگامی حالات میں بظاہر یہ ہوتا ہوا اگر نظر آ رہا ہے تو؟
دیکھیں جی، ایک تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے اتنی لمبے تعلقات ہیں جتنی ہماری تاریخ ہے، جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے ابھی تک، اور بہت ہی گہرے وابستگی ہے ہماری. اور پھر ایک ہماری ایک اسپرچل اٹیچمنٹ ہے پاک سرزمین، سعودی سرزمین کے ساتھ، وہاں ارمین شریفین کی وجہ سے. پھر ایک جو سعودی فرما روا ہیں، انہوں نے ان کے اسپیشل ریلیشنز رہے ہیں پاکستان کے جتنے حاکم بھی ہوئے ہیں، فوجی بھی اور غیر فوجی بھی. جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، اسی طرح ابھی میاں نواز کے ساتھ ایک خاص ان کا وابستگی ہے. تو ایک تو ابھی چونکہ پچھلی دفعہ تو پچھلے فروروار کی رحلت پہ ہمیں ان کو جانا پڑا, ابھی یہ ایک فارمل وزٹ ہے جس کے اندر بزنس کی ڈسکشن ہوگی, اور رینا جی سے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے ٹاپ پہ یہ دہشت گردی ہے اور سب سے ٹاپ کے اوپر یہ جو لالسنس ہے, آپ کو پتا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت دنیا میں تین بڑے فلیش پوائنٹس ہیں. ایک یوریشیا ہے جہاں یہ یوکرین کا مسئلہ ہے. نمبر ٹو جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے جس کے اندر یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر اور یہ مسائل ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہے جس کو فلیش پوائنٹ ساؤتھ ایشیا کا کہا جاتا ہے, اور تیسرا مڈل ایسٹ ہے. تو اب جب نواز شریف صاحب وہاں جائیں گے تو ان ایڈیشن ٹو اور اکنامک جو ہمارے کوآپریشن ہے اس کی بات کرنے کے ساتھ, اس سے بھی زیادہ اہمیت ہماری ابھی اس بات کی ہے کہ ہم امن لے کے آئیں, ساؤتھ ایشیا میں بھی امن آئے, اور ہماری پرائرٹی ون وہ ہے, اور ہماری پرائرٹی نمبر ٹو اس کے جو کہ اس کے بعد بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ امن مڈل ایسٹ کے اندر بھی آئے, چونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے بہت سے پاکستانی رہتے ہیں, سعودی عربیہ کے اندر بھی ملینز میں ہے ان کی تعداد مڈل ایسٹ کے اندر ہیں. تو آئی تھنک کہ ان چیزوں کو سیکیورٹی ایشوز کو اسٹریٹجک ایشوز کو آگے بڑھانے کے لیے انٹریکشن ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے آرمی کمانڈر بھی جائیں گے بعد میں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. مجھے یہ آنر ہے کہ دو سال میں سعودی لینڈ فورسز کے اندر بھی ان کے صدرن ایریا میں رہا. سعودی عربیہ کی ابھی اسٹریٹجک جو سیکورٹی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, یمن میں کیا ہو رہا ہے, باقی آپ دیکھیں عراق میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ سارے ایشوز ہیں براڈر جن کے اوپر بات ہوگی. اور جو بات آپ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان جب پراکسی وارز کا ایک جگہ بنی ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ تو نہیں لیکن نچلی سطح کے اوپر کچھ عرب ممالک سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے.
عرب گروپوں سے
اگر وہاں ڈسکس کیا جائے گا تو اس کو کیسے روکا جائے.
جی نعمان ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سعودی عربیہ سے ہی موجود ہیں. نعمان, سعودی عربیہ میں بتائیے گا کہ کیا خیال کیا جا رہا ہے اس دورے کے بارے میں, اور یہ سارے زاویے ہیں. ایک تو ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ آئی ایس کا جو فینومینا سامنے آیا ہے تو بہت سے دارالحکومتوں نے اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کیا ہے, خواہ وہ پالیسیز پراکسی وار سے متعلق تھی دوسرے ملکوں میں لڑنے کے بارے میں یا ان کے اپنے سیکیورٹی کے جو انٹرسٹ تھے اس حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کتنا سگنیفیکینٹ ہے سعودی عربیہ کے لیے, اور اس دورے میں کیا کچھ باتیں یا کیا کچھ ڈسکشن ہو سکتی ہیں, کیا کہا جا رہا ہے ریاض میں؟
یہاں پہ دیکھیں اس دورے کی تین چار ڈائمینشن پہ بات کی جا رہی ہے. ایک تو پاکستانی کمیونٹی اس بات پہ بہت خوش ہے کہ ان کے پریمیئر کو بلایا جا رہا ہے رینکنگ کی طرف سے, اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کے لیے کتنا اہم ملک ہے. ایک تو کمیونٹی اس بات پہ بہت خوش ہے, لیکن اگر اس کو ہم پولیٹیکلی اور دوسرے طریقے سے دیکھیں تو پولیٹیکلی تو دیکھیں یہ جو ہمارے کنگ سلیمان صاحب ہیں یہ شروع سے پاکستان کو بہت اہمیت دیتے رہے ہیں, ان کے نواز شریف کا تعلقات بھی بہت اچھے رہے ہیں, اور ان کی ایک شروع سے جب یہ کنگ نہیں تھے تب سے ان کی ایک پالیسی تھی جو لک ایسٹ پالیسی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ریاض سے لے کر ایک ریل سروس شروع کی گئی ہے اور اس کا ٹھیکہ انہوں نے چائنا کو دیا گیا ہے. اس لیے یہاں پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ چائنا کو دینے کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ انہیں کا تھا کہ نہ یورپین ملکوں کو دیا جائے نہ امریکہ کو دیا جائے, حالانکہ بہت بڑی کمپنیوں نے اس کا ایڈٹ کیا تھا. تو یہ لوگ اس پالیسی تو ان کی شروع سے رہی ہے. دوسری بات یہ ہے جیسا جنرل صاحب نے فرمایا کہ آئی ایس سے نمٹنے کے لیے ایک کلیکٹیو انہوں نے اسٹریٹجی بنانے کے اس پہ ضرورت پہ زور دیا ہے, اور ہوم گراؤنڈ ٹیررزم جو دونوں ملکوں کے اندر خطرہ پر, اب یہاں پہ تو ہم پڑھتے ہیں اخبار تقریباً ہر ہفتے کچھ نہ کچھ آتا ہے کہ, اور یہ اتنا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ ہر ہفتے دو تین بندے ڈھونڈتے ہیں گروپوں کو ختم کرتے ہیں, اور یہ حال پاکستان میں ہے. اور پاکستان میں جس طرح بھی بات ہوئی کہ ایک ریئلائزیشن پائی جاتی ہے کہ ہمارے مسئلوں کے پیچھے گلف ممالک کی فنڈنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. اور میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت ان کے لیے بہت زیادہ ہے, اور اسی یہ جو ان کی انویٹیشن ہے جو 3 مارچ سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے, یہ اسی چیز کا ایک مظہر ہے. جی
جی اچھا جنرل عبدالقیوم صاحب, پاکستان اور ایک تو جو آپ نے اس کا پس منظر بھی بتایا, دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے, لیکن کتنا ضروری ہے آج کے حالات میں سعودی عربیہ کے لیے, ریاض کے لیے, کیونکہ پہلی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ پچھلے ایک دو سالوں میں گاہے گاہے مختلف فورم سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں جس میں ایک ریزینٹمنٹ ہے اگینسٹ ریاض. تو پہلے یہ بات جو ہے, اگر آپ اسے کہیں کہ خواہ وہ جو مذہبی جذبات ہیں اس کے تحت وہ دبی ہوئی تھی, اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, تو بہت ٹائملی ریاض کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ ان خدشات کو, ان تحفظات کو ایڈریس کرے.
دیکھیں, ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پاکستان کی حکومت اپنے پوائنٹس اٹھائے گی اور یہ بتائے گی کہ اس طرح یہ معاملات ہیں, اور اگر کچھ کیسز ایسے ہوئے ہیں یا کچھ ہمارے ایسے انسٹیٹیوشن ریلیجیس یوز ہوئے ہیں اور ان میں کچھ لوگ انوالو تھے اور ان کی فنڈنگ باہر سے ہوئی اور مڈل ایسٹ سے ہوئی, تو آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر وہ بڑی ہی سمپتھیٹک ریشن کریں گے. اور یہی چیزیں ہم جب ہمارے لیڈر جاتے ہیں ایران میں تو وہاں بھی اٹھاتے ہیں کہ وہاں سے بھی اسی طرح یہاں لوگوں کو فنڈنگ نہ ہو, اور اداروں کی فنڈنگ تو کوئی بری بات نہیں ہے, اور ہم گریٹفل ہیں ان کنٹریز کے کہ یہاں غریب بچوں کی پڑھائی کے لیے بہت سے ایسے تعلیمی اداروں کے اندر یہ فائنانشیل ایڈ دیتے ہیں, لیکن ابھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ ایڈ ریگولیٹ ہو
اور ٹرانسپیرنسی آئے,
ایسے ٹیکس ہوں کہ یہ تھرو دی گورنمنٹ ملے,
اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. نعمان, یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا رہا ہے بڑا ہسٹوریکلی کہ پاکستان ایک طرح سے جو پراکسی وار ہے تہران اور ریاض کی, اس کو وہ فیس کر رہا ہے اور وہ لڑی پاکستان کے میدانوں میں جا رہی ہے, تو پاکستان کے چونکہ دونوں ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو پاکستان بجائے میدان جنگ بننے کے دونوں ملکوں کے درمیان برج بھی تو بن سکتا ہے. کیا حالات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نہج پہ آگے ہیں جہاں دونوں ملک, سعودی عربیہ اور ایران, وہ پاکستان کو ایک میڈیٹر کے طور پہ, ایک اچھے سالس اور اس کے طور پہ قبول کر سکتے ہیں, یا نہیں وہ چاہیں گے کہ کنیکشنز ان کے درمیان استوار ہوں تھرو پاکستان؟
جی, ضرورت تو اسی امر کی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات جنرل صاحب کی بات کا کچھ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں اور جو کچھ الزام آتا ہے کہ جی گلف کی ممالک اس کو فنڈنگ کرتے ہیں, یہ اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے بجائے اگر ہماری حکومت اس کو بالکل بند کرے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے تو زیادہ اہم بات ہوگی. ابھی دوسری طرف آتا ہوں, جس کو آپ نے سوال کیا کہ یہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان برج کا رول, دیکھیں امپورٹینس تو یہی ہے ہماری, اگر ہم اس کو سمجھیں, بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو ابھی تک اپنی حیثیت کو سمجھ ہی نہیں سکی ہے. اور وہ کیوں سمجھ نہیں سکی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے یہ سیدھا یہاں سعودی عرب کی طرف آتے ہیں, ان سے کوئی فائنینشیل ایڈ لیتے ہیں اور اس کو واپس چلے جاتے ہیں, اور اسی فائنینشیل ایڈ کی وجہ سے یہ اپنا جو انٹرسٹ ہے یہ پوری طرح سامنے نہیں لا سکتے اور اس کو پرسو نہیں کر سکتے. حالانکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایک برابری کے تعلقات رکھے, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں, لیکن اگر یہ ایران کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, بہت بڑی حقیقت ہے, بہت بڑا ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, سعودی عرب تو ہمارا ہمسایہ بھی نہیں ہے, تو ان کو ایک بیلنس پالیسی اپنانی پڑے گی اور یہ جو ایڈ والا معاملہ ہے اس سے جان چھڑانی پڑے گی, اس کے بعد یہ اپنا سکتے ہیں, اس سے پہلے یہ نہیں اپنا سکتے.
جنرل عبدالقیوم صاحب, سعودی عربیہ چونکہ ہر لحاظ سے اس کے اثرات ہیں, اثر و رسوخ ہے پاکستان کے اوپر, ہماری سوسائٹی کے اوپر, تو یہ جو ایک پولیٹیکل انریسٹ بھی ہے کئی حوالوں سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ اس بارے میں بھی کچھ بہتر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, کیونکہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر بھی وہ ایک خاص کیا کہنا چاہیے احترام کا تعلق رکھتے ہیں سعودی عربیہ کی قیادت کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ؟
جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, سعودی عربیہ کا تعلق ایک تو ہماری عوام کا عوام کے ساتھ ہے, دوسرا ان کی حکومت کی ہمارے ساتھ ہمدردی ہے, اور اگر ہمارا کوئی انٹرنل ایسا پولیٹیکل ٹرمائل ہو جس سے پاکستان کی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے, تو سعودی عربیہ نے آلویز پس چلمن اپنا رول ادا کیا ہے لائک اے ویری ٹرسٹڈ فرینڈ. اور یہی بات میں کہوں گا کہ ایون ہمارے ایران کے ساتھ بھی اور سارے مسلم ممالک کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں, اور ہمیں خوشی ہے کہ بھی ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ پچھلی پوری تاریخ میں ایسے انپریسیڈینٹڈ ہے. تو آئی تھنک یہ وقت کی ضرورت ہے, اور میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان ایک برج بنا سکتا ہے, اور فار شور ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایفرٹ کے ساتھ یہ غلط فہمیاں بھی جو سیکٹیرین غلط فہمیاں ہمیں مار رہی ہیں, جو پاکستان جو فالٹ لائن ڈیولپ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, ان کو ختم بھی کرنا چاہیے. اور ایران اور سعودی عربیہ کو ہمیں قریب لانا ہے, اور اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر امن لانا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان جو حکومتوں کا ہے لوگوں کی فلاح کی طرف ہو, اور وہ انشاءاللہ اس کے اندر آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ اس کے اوپر نواز شریف صاحب جیسا لیڈر جب یہ سب کے ساتھ ملاقات کرے گا تو ہم آگے چلیں.
جی بہت شکریہ جنرل صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اب اگلے سیگمنٹ پہ آپ کے کوئک کمنٹس لے کے آپ سے ہم اجازت لیں گے. اگلے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے اندر اس کا دفاعی بجٹ, اس میں اضافہ, بات کرتے ہیں اس پہ ایک مختصر سی بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوبس. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے اندر اس کے دفاعی بجٹ میں اضافے کی اطلاعات مل رہی ہیں. بھارت کے وزیر دفاع ارون جیٹلی, انہوں نے بجٹ جو پیش کیا اس میں خاص طور پہ فائنانس منسٹر ارون جیٹلی نے جو بجٹ پیش کیا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھارت کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 7.9% اضافہ کیا گیا ہے, اور اب بھارت کا جو مجموعی دفاعی بجٹ ہے وہ 2.47 trillion انڈین روپیز, جو کہ اگر اس کو کنورٹ کریں ڈالرز میں تو 40 billion کے قریب جا پہنچتا ہے. اس پہ کیا کنسرن ہو سکتے ہیں چائنا کے اندر, پاکستان کے اندر, کیونکہ مبصرین کا زیادہ تر ماننا یہی ہوتا ہے کہ اگر بھارت کے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ ہوگا تو ان دونوں ملکوں کے اندر ایک تشویش جو ہے وہ نیچرل ہوگی. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بھارت کے اس دفاعی بجٹ میں اضافے کی وجہ چین کے ساتھ اس کے جو ایک طرح سے ملٹری گیپس ہیں ان کو کم کرنا ہے, اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کو ایک بڑا ماڈسٹ اضافہ سمجھا جا رہا ہے, یہ کوئی غیر معمولی اضافہ نہیں ہے, جس کا 3% جو ہے وہ اپنی فوج کو جو کہ دنیا کی تیسری بڑی فوج ہے اس کو برقرار رکھنے پہ خرچ ہوگا, اور صرف 1/4 جو ہے اس میں کچھ ویپنز ان کی خرید و فروخت جو ہے فوجی ساز و سامان اسلحہ وہ اس کے اندر شامل ہے. پہلے پاکستان سے اس کا کوئک انالیسز لے لیتے ہیں اور ریئیکشن, اس کے بعد پھر اس کے مختلف اینگلز پہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ہم کریں گے, بات کریں گے. جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ کے خیال میں بھارت کا دفاعی بجٹ ان حالات میں پاکستان کو یا اسلام آباد کو اس پہ کوئی تشویش ہو سکتی ہے؟
دیکھیں, یہ جو دفاعی بجٹ میں اضافہ ہے یہ انجسٹیفائیڈ ہے. اس پر کنسرن نہ صرف پاکستان یا چین کو ہوگا, پورے خطے کے جو ممالک ہیں ان کو اس چیز کا کنسرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں دنیا کی آبادی کا 25% ہی رہتا ہے, اور ان میں سے 60-70% لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں. یہ ایک اسلحے کی ریس لگانے میں امریکہ نے ایشیا نے ہمیشہ پہل کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 1974 میں نیوکلیئر کا ایڈر رواج ڈالا, اور اس کے بعد پاکستان کو بھی کرنا پڑا. اور یہ جو $40 billion کا ہے یہ تو صرف بجٹ ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ 2015 اور 2020 تک اور اس کے بعد ان کا کوئی $100 billion کا اور خریدنے کا بھی منصوبہ ہے جو یہ ویپن لے کے آنا چاہتے ہیں. میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کہتے تو یہ ہے کہ یہ ہم گیپ برج کر رہے ہیں وتھ چائنا, بٹ ایکچولی ان کی ساری میکنائز فارمیشن, سارے ٹینک, ساری ان کی یعنی 13 lakh فوج میں سے 7 lakh فوج تو کشمیر میں بیٹھی ہے, باقی سب کچھ پاکستان کے خلاف ہے. یہ چائنا میں تو ہمال آیا ہے درمیان کے اندر, اور نیچے انڈین اوشن ہے, اور رائٹ کو ریورائن ہے ٹوٹل. یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ہے, اس لیے ہمیں کنسرن ہے. اور وہ ہم گھنٹے کی چوک پہ کہتے ہیں کہ اس کو کم کرنا چاہیے, ہم بھی کم کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ یہ ہماری عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے.
بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور سامعین، اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے پرتاب سوم وانشی نے، ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز اس کے ہندی ورژن کے، اور ہمارے ساتھ چودھری نعمان ظفر موجود ہیں، ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی. اور جنرل عبدالقیوم صاحب سے ہم اجازت لے چکے ہیں. پرتاب سوم وانشی صاحب، آپ کا خیر مقدم. اس گفتگو میں ہم آپ کو شامل کرتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے بھارت کے دفاعی بجٹ کی، جس میں تقریباً 7.9% اضافہ کیا گیا ہے. پاکستان سے جو ریئیکشن آپ نے بھی سنا، اس میں دو کنسرن ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ چین کے ساتھ جو ملٹری گیپ ہے وہ کم کرنا ہے، لیکن زیادہ تر ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ایسٹرن بارڈرز کے اوپر ہوتی ہے یا جہاں پہ پاکستان کے ساتھ کلیش آف انٹرسٹ ہے، تو اس لیے جو وہاں پہ کنسرنز ہیں وہ بڑے جینون ہیں. دوسرا یہ تھا کہ اس سے ایک آرمز ریس جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے خطے کے اندر، اور پاکستان بھی ایک مرحلے پہ پھر اس کا حصہ بن جاتا ہے. آپ اس کو کیسے اینالائز کریں گے، وہاں پہ ہونے والی ڈیولپمنٹ کو بھی اور پاکستان سے آنے والے ریئیکشن کو بھی؟
دیکھیں، میں جو پاکستان سے آنے والے ریئیکشن ہیں یا پڑوس کے ملک ہیں، ظاہر طور پہ وہ اپنے نظریے سے چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن اگر آپ اس کو ٹوٹل اس کے ڈیٹیلنگ میں جائیں، انہوں نے ریسرچ کا جو بجٹ ہے اس کو ڈبل کیا. اور سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں تمام سارے وگیاپن ایڈورٹیزمنٹ دیے جاتے ہیں کہ صاحب فوج میں بھرتی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھرتی نہیں ہو رہے یہاں پہ، تو ان کو سیلریز کم ہیں اور لوگ کارپوریٹ میں جا رہے ہیں. جو ڈیفیسٹ ہے آپ سوچئے، آرمی میں 17% کا ہے، نیوی میں 17% کا ہے، ایئر فورس میں 3% کا ہے. اور آپ دیکھیں تو یہ تمام ایک لمبے سمے سے جو چیزیں چلی آ رہی تھی، 60% تو ٹوٹل جو بجٹ کا ہے وہ سیلری، انفراسٹرکچر، ان چیزوں میں جا کے خرچ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ چیزوں کو جو بہت دن سے پینڈنگ تھی، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں یہ 9% کی جو بڑھت ہے، اس کو اتنا اوور ہائپ کر کے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس کو اتنے دیکھا جائے کہ یہ کوئی جو پاکستان کے خلاف یہ ساری چیز کرنے کے لیے یہ 9% کا اضافہ کیا گیا ہے. مجھے لگتا ہے یہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اندر تو بہت ساری چیزیں گڑبڑ سی تھیں. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر نئے لوگ نہیں آئیں گے آرمی میں، آرمی آفیسرس کے بچے آرمی میں نہیں آ رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہولڈنگز لگائی جاتی ہیں شہروں میں کہ آپ جوائن کریں، ایڈورٹیزمنٹ ٹیلی ویژن چینل میں چلتے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے اگر ہم آرمی کی سروسز کو، وہاں کی فیسلٹیز کو تھوڑا سا ٹھیک نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی.
جی، نعمان ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے. نعمان، آپ نے بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی نقطہ نظر لے لیا ہے. بھارت کے دفاعی بجٹ میں جو اضافہ کیا گیا، اس کو ایک ماڈسٹ اضافہ کہا جا رہا ہے، کوئی بہت بڑا اضافہ بھی نہیں ہے، 7.9%. اور کئی برسوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی میجر اس میں تبدیلی نہیں آئی تھی. اور جیسے پرتاب سوم ونشی نے کہا کہ زیادہ تر اخراجات تو وہ ہیں جو فوج کی اپنی سیلریز بڑھانے پہ خرچ ہو جائیں گے. آپ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں واقعتاً چائنا اور پاکستان کو کوئی تشویش ہونی چاہیے یا اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے جیسے پرتاب صاحب نے بیان کیا ہے.
جو یہ انہوں نے 9% اضافہ کیا ہے، اس کی اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں، مائنیو ڈیٹیل پڑھیں، تو منشی صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں میں اضافہ کیا ہے جو کہ ان کی بیسک جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا، ان کے معاملات کو بہتر کیا جائے گا تاکہ انڈکشن کو بڑھایا جا سکے. اور یہ تو رپورٹس ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی اور ادھر بھی، کہ وہاں پہ جو ہے نا اتنی تیزی کے ساتھ انڈکشن نہیں ہوتی جس طرح پاکستان کے اندر بہت شوق سے لوگ جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ممالک جب اس طرح کے اضافہ کرتے ہیں تو خالی ان کی ایک ہی پوائنٹ نہیں ہوتا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، ایک اور پوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کے اوپر یا اپنے جو مقابلے کے اوپر ہے اس کے اوپر پریشر بھی ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ خالی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی انہوں نے صرف اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا، لیکن ضروری ہے کہ پاکستان کو پریشر ڈالنے کے لیے بھی کیا ہے. اور پاکستان کو اس کو سیریسلی لینا بھی چاہیے، کیونکہ جب بھی یہ طرح کے اضافے ہوتے ہیں تو اس کو ہم خالی اگنور نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ریجنل پرسپیکٹو میں اس کو آپ دیکھیں تو مطلب بہت پہلے ہم نے جب یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے اس ٹائم ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے اور روکا جائے گا اور اس کی یہ جو ہے ابھی اس کو اور آرمز کی جو ریس ہے اس کو ختم کر دے گی. لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد دونوں ممالک نے بہت دفعہ اپنے بجٹس میں اضافہ کیا، ڈیفینس بجٹس میں.
ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اپریل سے شروع ہوگا اور پاکستان کا بھی بجٹ جون میں متوقع ہے، تو جو یہ انیشیٹو ہے کیا وہ جون کے پاکستان کے بجٹ میں بھی اسی طرح کے دفاعی بجٹ میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے؟
لازمی بات ہے جی، جو اینالسٹ بیٹھے ہوں گے وہاں ہمارے ان کے پاکستان کے جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ لازمی ہے کہ اگنور نہیں کریں گے اور کوشش کریں گے. دیکھیں بیوروکریسی، ملٹری ہو یا آپ کی سول بیوروکریسی، دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا ٹسٹ بڑھایا جائے، اپنے جو فنڈ بڑھائے جائیں.
تو لازمی بات ہے اپنا کوشش کریں گے, کچھ بڑھائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ جون میں جو ہمارا ڈیفینس بجٹ ہے اس میں اضافہ ضرور ہوگا.
جی پرتاپ سنگھ منشی صاحب, ایک انڈیپینڈنٹ کوشچن اس سینس میں ہے, پاکستان ہو یا بھارت, جو غیر جانبدار مبصرین ہیں اور دونوں ملکوں کے خاص طور پہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے ایک نقطہ نظر سامنے آتا رہتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے, جو بجٹ ہے, وہ دفاعی مد میں بڑھانے کی بجائے اس کو اگر سوشل سیکٹر میں بڑھایا جائے, تعلیم اور ایجوکیشن میں بڑھایا جائے, انفراسٹرکچر میں بڑھایا جائے, تو جنگوں کی نوبت ہی نہ آئے. تو یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے, یہ بھارت میں کتنا بائی کیا جاتا ہے یا اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے آپ کے خیال میں سول سوسائٹی کی طرف سے؟
دیکھیے, سول سوسائٹی کے سوال سے, اور جیسے آپ نے مجھ سے پرسنلی پوچھا, تو ان مائی پرسنل کیپیسٹی ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ایڈیٹر, ایز اے رائٹر, میں بالکل اس کے حق میں ہوں جو ابھی آپ نے کہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اگر اپنے ملک کے گورنمنٹ سے سوال کروں گا تو میں یہ پوچھوں گا کہ بھائی ہم نے کیا کیا ہے. ہندوستان میں بہت ساری مطلب انٹرنیشنل پاورٹی انڈیکس میں 37% غریبی ہمارے یہاں بھی ہے, بی پی ایل کے نیچے لوگ رہتے ہیں. یہ اگر دیکھا جائے تو ایک ڈیکیڈ میں یہ تین فولڈ ہوا ہے ہمارا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے. تو ہم اس ڈیفنس کے بجٹ کو پاکستان اپنے نظریے سے دیکھتا ہے, چین اپنے نظریے سے دیکھتا ہے, لیکن میں ایک ہندوستانی نظریے سے یہ دیکھتا ہوں کہ بھیا اتنے سارے پیسے کاہے کو لگ رہے ہیں, یہ پیسے کیا گھٹائے جا سکتے ہیں, کیونکہ تمام سارے سوشل سیکٹر میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ایجوکیشن ہیلتھ کے حصے میں ہمیں بجٹ کٹ کرنا پڑتا ہے, اور جگہوں پہ پاکستان میں حال مطلب کئی چیزوں میں برے ہی ہیں, اچھے تو نہیں دکھائی پڑتے کہیں سے. تو مجھے لگتا ہے دونوں جگہ اگر ہم عوام کی بات کریں, لوگوں کی بات کریں, ان کی زندگی کی بات کریں, تو یہ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے یہ تو کسی کے حق میں نہیں جاتا, یہ تو سال بھر جائے گا, خرچ ہوگا, اگلے سال آپ 5% بڑھائیں, پھر 10% بڑھائیں, پھر 3% بڑھائیں, پھر یہ دھیرے جاتے جاتے 8-10 برس میں, تو یہاں ایک بہت بڑا سیکشن ہے, بہت بڑا حصہ ہے جو اس بات کے لیے ہے. اور اگر آپ دیکھیں بڑا حصہ, اگر آپ دیکھیں تو جو ایک عام ہندوستانی ہے یا ایک کامن مین ہے, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جو لوگ کھیتوں میں کام کر کے پیسے بنائیں اس سے جو ٹیکس جائے, جو لوگ دفتروں میں کام کر کے پیسے بنائیں اس سے جو ٹیکس جائے, وہ پیسہ سیما پہ لڑائی پہ خرچ ہو. وہ یہ چاہے گا کہ یہ جو پیسہ ہے وہ لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے میں خرچ ہو, نہ کہ موت کے سامان خریدنے میں.
اچھا ونشی صاحب, اگر پاکستان کو اگر منظر سے اس دفعہ اگر ہٹا بھی دیں, تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ براہ راست اس کا کمپیریزن بھارت کے ڈیفنس بجٹ کا یا ڈیفنس کا چائنا کی ملٹری بجٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے, تو کیا یہ موضوع ہے آپ کے خیال میں؟ اور پاکستان جو یہ کہتا ہے کہ چائنا کے لیے تو اس لیے نہیں ہے کہ بیچ میں تو بہت سارے پانی, سمندر, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, زیادہ تر فوکس تو پاکستان پہ کنورٹ ہو جاتا ہے, صرف چائنا کے حساب سے بتائیے گا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ چین کے ساتھ جو ملٹری گیپس ہیں ان کو کم کرنا ہے؟
دیکھیں, وہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو لیہ لداخ میں ادھر بہت ساری تصویریں ہندوستان میں چھپی کہ چائنا کے بہت سارے سینک یہاں آ رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, پھر یہ ہٹا رہے ہیں, پھر وہ بول رہے ہیں کہ بھائی جو یہ چائنا کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت آئی ہے نئی, تو یہ کہنے کو ظاہر طور پہ اگر پاکستان میں یہ بات چل رہی ہے تو اور پاکستان میں اگر ایٹامک ٹیسٹ ہوا تو ہندوستان میں بھی یہ بات چلے گی, تو کہیں نہ کہیں اس کو لوگ اس نظریے سے جو پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح دیکھ رہے ہیں, کوئی غلط نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو اس ہم 7.9 اراؤنڈ کے آس پاس جو ٹوٹل اگر آپ اس کو فگر میں نکالیں تو جو یہ بڑھت ہے, اس بڑھت کو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اوور ہائپ کر کے دیکھ رہے ہیں, ایسا مجھے لگتا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا پرتاپ سموانشی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز, اور چودھری نعمان ظفر, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے افراد کی اپنے گھروں میں واپسی, اس کا پلان کیا جا رہا ہے 16 مارچ سے, لیکن یہ واپسی جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے بارے میں انیشلی بتائی جا رہی ہے جنہوں نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے راہ نجات کے وقت اپنے گھروں سے نقل مکانی کی تھی. شمالی وزیرستان اس کے جو نقل مکانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہنوز باقی ہے, اس کے لیے کیا پلان ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے نیلوفر مغل. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے لوگوں کی اپنے گھروں میں واپسی, اس کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم جو 16 مارچ ہے وہاں سے یہ نقل مکانی شروع ہوگی. یاد رہے کہ ہم بات کر رہی ہیں جنوبی وزیرستان کی, شمالی وزیرستان کی نہیں, جہاں پہ گزشتہ سال ملٹری آپریشن شروع ہونے کے بعد بڑے پیمانے پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو جنوبی وزیرستان سے لوگ واپس آئے تھے ان کو جب وہ واپس گھروں کو بھیجا جائے گا تو کم از کم 25,000 روپے زر اعانت کے طور پر بھی انہیں فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکیں. دوسری طرف آپ نے گزشتہ روز یہ بھی خبریں سنی ہوں گی کہ خیبر پختونخوا, جس کی حکومت تحریک انصاف وہاں پہ حکمران جماعت ہے اور گورنر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا بنیادی تعلق تھا, ان کی قیادت کے بھی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک سیریس تھاٹ بظاہر نظر آتا ہے کہ جو نقل مکانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو کس بہتر انداز میں یا احسن انداز میں واپس ان کے گھروں میں شفٹ کیا جا سکتا ہے. اس ضمن میں پلاننگ ہے کیا, یہ ہم جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے شوکت یوسف زئی صاحب نے, منسٹر ہیں کے پی کے, اور ظفر اللہ بنوری نارتھ وزیرستان ایجنسی بیسڈ جرنلسٹ ہیں, پاکستان کے لیڈنگ میڈیا آؤٹلیٹس ان کو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور دوبارہ ہمارا رابطہ ان کے ساتھ بحال ہوتا ہے تو بات کریں گے. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا بڑا ایک طرح سے دباؤ ہے حکومت کے اوپر, جو خاص طور پہ کے پی کے کی حکومت کے اندر, کیونکہ فاٹا ایریا سے جو لوگ نقل مکانی کر کے آئے ہیں ان کا بہت بڑا حصہ انہی بندوبستی علاقوں میں ہے جن کا انتظام کے پی کے حکومت کو دیکھنا ہوتا ہے.
بات یہ کہ دیکھیں انفراسٹرکچر پہ تو کافی بوجھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی 10 لاکھ سے 15 لاکھ تک جو ہے وہ افغان مہاجرین پہلے سے ہیں, پھر اس کے بعد 10 لاکھ سے زیادہ یہ وزیرستان سے لوگ آئے, اس سے پہلے بھی کم از کم آپ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے ایریا میں ہیں جہاں پہ آپریشن ہوئے تھے وہاں سے آئے تھے. تو ایشوز تو ہے, اس میں تو شک نہیں ہے, کافی ایشوز ہیں ہمارے پاس, پریشر بھی ہے گورنمنٹ پہ, لیکن اس دفعہ جیسے کہ یہ لوگ وہاں سے آئے تھے اس وقت صوبے کے درمیان اور وفاق کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات رہی, لیکن اس دفعہ کافی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا دونوں طرف سے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ صوبے نے وفاق کے ساتھ بیٹھ کے اس کی واپسی کا مرحلہ, اس کو واپسی کا مرحلہ خوشحصیبی کے ساتھ.
تو پرائمریلی آپ کے خیال میں ریسپانسبل کون ہوگا, وفاق اس کو ہینڈل کرے گا واپسی کو یا صوبے بھی جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں گے؟ ابھی کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے, کیا پلان ہے؟
اگر آپ دیکھیں تو یہ تو وفاق کا ایشو ہے نا, کیونکہ جو آپریشن جو ہے وہ فاٹا کے ایریا میں ہو رہا ہے اور یہ لوگ آئے ہیں سٹرل ایریا میں, اور ظاہر ہے سٹرل ایریا میں جب تک یہ لوگ رہیں گے ہماری ریسپانسبلٹی ہے ان کے امان کی صورتحال کا اور جو ان کی دیکھ بھال کا, وہ ہماری بالکل ہم اپنی ریسپانسبلٹی سمجھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب یہ واپس جائیں گے تو یہ ریسپانسبلٹی وفاق کی ہوتی ہے. لیکن یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ وفاق اس کا ذمہ دار ہے یا ہم ہیں, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو رخصت بھی کریں گے اور ان کی جو بھی مدد ہوگی وہ ہم کریں گے, تاکہ ان کو بہتر طور پہ اپنے گھروں میں جانے کے لیے ان کو وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو اس سے پہلے سوات کے لوگوں کو کرنا پڑا تھا, جو یہاں سے چلے گئے اور ان کو تھوڑا سا معمولی سا وہ جو پیکج تھا وہ دے دیا گیا, لیکن بعد میں پھر ان کا نہیں پوچھا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جب واپس جائیں تو اچھی یادیں ساتھ لے کر جائیں, وہاں پہ ان کے مکانات تعمیر کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل ہو.
یہ بھی چونکہ شوکر صاحب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب صرف یہ جنوبی وزیرستان سے جو لوگ آئے جنہوں نے 6 سال پہلے گھر چھوڑے وہ نہیں, بلکہ جو نارتھ وزیرستان جہاں پہ خیبر ون آپریشن شروع ہے مارچ میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اسی کا دوسرا فیز بھی ہوگا, تو ان کی بھی واپسی کی بات ہو رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ حالات اتنے سازگار ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں میں واپس بھیجا جائے؟
جہاں علاقے جیسے وزیرستان ہے تو وہاں پہ تو کافی ایریا فوج نے کلیئر کر دیا ہے, اور ابھی ریسنٹلی کچھ جرنلسٹوں کو بھی وہاں لے جایا گیا تھا میرا شاہ وغیرہ پہ, تو جو علاقے کلیئر ہیں وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سیٹل کر دیا جائے, اور جہاں پر کلیئر نہیں ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو جائے. تو ہم تو صرف جو علاقے کلیئر ہیں جہاں سے فوج کی طرف سے کلیئرنس آ رہی ہے اور وہ ہم کوشش کریں کہ ان لوگوں کو وہاں پہ دوبارہ سیٹل کیا جائے اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ حل کر کے ان کو بھیجا جائے تاکہ یہ جو قبائلی ایریاز کے لوگ ہیں نا یہ بیسیکلی پاکستان کے بغیر تنخواہ کے سپاہی ہیں, انہوں نے پاکستان کے دفاع کیا ہوا ہے. تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت وزن پاکستانی ہے, ان پہ مشکل وقت آئی ہے اور انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو خوشی کے ساتھ ان کو واپس لوٹایا جائے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دونوں حکومتیں مل کر کام کریں.
وہاں پہ اس وقت خاص طور پہ ان متاثرہ علاقوں میں صورتحال ہے کیا؟ ظفر اللہ بنوری صاحب سے ہم جانتے ہیں جو کہ نارتھ وزیرستان سے بنیادی تعلق رکھتے ہیں لیکن ظاہر اس نقل مکانی میں یقیناً وہ بھی نقل مکانی کر چکے ہیں. ظفر اللہ بنوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ نقل مکانی کرنے والے افراد آئی ڈی پیز ان کو واپس ان کے گھروں میں شفٹ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور 16 مارچ سے یہ کام شروع ہو جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے جنوبی وزیرستان سے 6 سال پہلے کی تھی ان کے لیے بھی, اور یہ جو کرنٹ خیبر آپریشن ہے اس کے نتیجے میں, یہ ضرب عزم کے نتیجے میں جو لوگ نقل مکانی کر کے آئے انہیں بھی شفٹ کرنے کا آغاز ہوگا. آپ کے خیال میں حالات وہاں پہ کتنے سازگار ہو چکے ہیں ان علاقوں میں کہ یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں؟ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ظفر اللہ بنوری صاحب سے ہمارا اگر رابطہ ہوتا تو ہم جان پاتے کہ وہاں پہ اس وقت گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ انٹرنیشنل ٹاپ اسٹوریز پہ جس میں یوکرین اور رشیا کے اندر یوکرین کے معاملے پہ موجودہ روسی حکومت کی مخالفت میں بیان دینے والے ایک سینئر اپوزیشن لیڈر, ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے, دنیا بھر سے اس کی مذمت آ رہی ہے, صدر براک اوباما نے مذمت کی ہے, رشین لیڈرشپ بذات خود بھی اس کی مذمت کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. بات ہم کریں گے کچھ ٹاپ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس, اس پہ خبروں میں آپ سن رہے ہیں کہ روس کے اندر ایک سینئر اپوزیشن لیڈر جو کہ فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے. ان کا نام بوریس نمسٹوف بتایا جا رہا ہے. دارالحکومت ماسکو میں جمعے کی شب ان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا, اور یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب وہ ایک اجلاس سے, ایک میٹنگ سے خطاب کرنے کے بعد جا رہے تھے, اور جس میں انہوں نے فوکس اس بات پہ کیا تھا, ان کا کرٹیسزم رشیا کی حکومت پہ اس حوالے سے تھا کہ یوکرین کے اندر جو اس وقت مخاصمت کی فضا پیدا کر رکھی گئی ہے اس میں روس کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی ذمہ دار ہے, اور انہوں نے کھل کے اس پہ تنقید کی تھی اور رشین پالیسیز کے اگینسٹ انہوں نے احتجاج کی بھی کال دی تھی. تو خیر ان کی اسیسینیشن کے بعد, ان کے اس قتل کے بعد دنیا بھر سے مذمتیں آ رہی ہیں. صدر باراک اوباما نے اس کی مذمت کی ہے اور روس کی قیادت بذات خود بھی اس کی مذمت کر رہی ہے, اور ہلاک ہونے والے رہنما بوریس نمسٹوف کو سابق جو کہ نائب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, خراج تحسین یا خراج عقیدت ان کی خدمات پہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پہ ہم انالیسز لیں گے کہ یہ اسیسینیشن یوکرین کے اس کرائسس کو کس طرح سے ہائی لائٹ کر رہی ہے دنیا کے سامنے اور کیا دباؤ آ سکتا ہے روس پہ. لیکن اس سے پہلے بوریس نمسٹوف جنہوں نے کچھ دیر پہلے اپنی اسیسینیشن سے ایک جو بیان دیا تھا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
политическая реформа в стране, конечно, когда власть сконцентрирована в руках одного человека, этот человек вечно правит, то заканчивается абсолютной катастрофой. Абсолютно.
رشین زبان میں وہ بات کر رہے ہیں لیکن ہم نے جو آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کو سیاسی اصلاحات کی فوری طور پر ضرورت ہے. جب طاقت کسی ایک ہاتھ میں مرتکز ہو اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے حکمرانی کرے تو اس کا نتیجہ ایک مکمل تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے, اور اس ملک میں اس وقت جس بحران کا سامنا ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی طرح کی پالیسیوں کا وہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے. اور میں یہ بات نہیں چھپاؤں گا کہ اپوزیشن پر اس وقت سخت دباؤ ہے اور لوگ جو ہیں ان کو میری طرح, میں بذات خود اس کا اس لیے بھی شاہد ہوں کہ مجھے خود اس طرح کے دباؤ کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے. یہ تھے ان کے الفاظ. مقتول رہنما کے انالیسز ہم لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مقتدر خان صاحب نے, پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیلیور یونیورسٹی, اور جناب زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایکسپرٹ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. دو ڈیولپمنٹس ہیں, ایک رے اے اور دوسری شامی باغیوں کی تربیت کی جو پینٹاگان نے بات کی ہے. پہلے بات کرتے ہیں رشیا کے اندر حکومت مخالف رہنما کی اسیسینیشن پہ. ڈاکٹر مقتدر خان صاحب, کیا یہ اسیسینیشن کیا ریفلیکٹ کرتی ہے اور کیا اس کے نتیجے میں روسی حکومت پہ کوئی سفارتی سیاسی دباؤ آ سکتا ہے؟
دیکھیے, یہ جو اساسینیشن ہے اس کی انویسٹیگیشن خود صدر پوٹن کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے لیا. اس سے مطلب یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر پوٹن وغیرہ کے طرف کوئی اشارے ہو سکتے تھے انویسٹیگیشن میں, وہ نہیں ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتنے کلیئر ہے کہ ان کا جو اساسینیشن ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ بالکل ڈائریکٹلی نہ صرف یوکرین کے خلاف جو رشین پالیسی تھے اس کو اپوز کر رہے تھے, بلکہ وہ کرنٹ نظام کے خلاف بھی وہ اپوز کر رہے تھے. انہوں نے پولیٹیکل ریفارمز کے لیے بھی کال کیا تھا, اور انہوں نے اس کی بھی تنقید کی کہ جو رشیا کی ڈیموکریسی ہے وہ ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی ہے, تقریباً ایک تانشاہی کی طرف وہ دوڑ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسے جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن ہے وہ تو ریئلائز کریں گے کہ پوتین کی جو حکومت ہے وہ بالکل ہی تیرنی کی طرف دوڑ رہی ہے. انٹرنیشنل کنڈمنیشن ہوں گے, لیکن اس سے پوتین کا جو انٹرنیشنل یوں کہیے کہ ایک نیا جو ان کا امیج آ رہا ہے کہ وہ پاورفل آدمی ہے, وہ امیج بھی بڑھ جائے گا کہ پوتین کی سیاست کرنا رشیا کے اندر یا رشیا کے باہر از ناٹ ویری اسمارٹ.
جی زبیر اقبال صاحب, ایک طرح سے جو حکومتی آپریشن ہے اس کی انہوں نے بات کی, اس کے اگینسٹ اور اسیسینیشن ہوئی. ہم اس کو براہ راست لنک نہیں کرتے جب تک تحقیقات نہیں ہوتی ہیں, لیکن کیا لگتا ہے, کیا اس ایکسٹریم ایکشن کے بعد روس کے اپنے اندر جو اپوزیشن کی آوازیں ہیں وہ اب کھل کے سامنے آئیں گی, یا ان کو دبایا جا سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں دباؤ کیا ہوگا, کیونکہ جو انٹرنیشنل ری ایکشن آ رہا ہے, جو کنڈمنیشن آ رہی ہے, وہ بھی خاصی سخت الفاظ میں. صدر باراک اوباما نے اس کو بےحیمانہ قتل کہا, اور کہا کہ جلد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور فرانس کے صدر یہ کہتے ہیں قابل نفرت واقعہ ہے. کیا آپ انالائز کریں گے؟
دیکھیے, جہاں تک روس کا تعلق ہے وہاں پر وہ روس دیکھیے بہت انسولیٹڈ قسم کا ملک ہے, اس لیے وہاں پر جو اپوزیشن ہے وہ بڑی حد تک بڑے بڑے شہروں میں ہے اور اس کے باہر نہیں ہے. یہ بڑی افسوسناک سی بات ہے, لیکن یہ درست ہے کہ وہاں پر اپوزیشن کافی کمزور ہے, نہ تو اس کے پاس پولیٹیکل سپورٹ ہے اور نہ اس کے پاس اکنامک اسٹرینتھ ہے جس کی بیسس پہ وہ اپنی پوزیشن کو امپروو کر سکے. بڑی حد تک اکنامک کنڈیشنز جو ہیں, جو اکنامک پاورز جو ہیں, وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں اور گورنمنٹ ان کو بڑی حد تک کنٹرول کرتی ہے, جو آئل اور دوسرے اسی قسم کے جو ریسورسز ہیں ان کی بیسس پہ کرتی ہے. اس وجہ سے وہاں پر گورنمنٹ کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے. اسی لیے جو رشیا میں جو چینجز آتی ہیں وہ انٹرنل کریملن کی پالیٹکس پہ ہوتی ہیں, نہ کہ پاپولر سپورٹ کے بیسس پہ ہوتی ہیں. اس لیے یہ جو قتل ہوا ہے افسوسناک ضرور ہے, بہت غلط بات ہوئی ہے, لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. وہ اس لیے کہ گورنمنٹ نے ابھی سے یہ ایک ایکشن لے لیا ہے اور یہ سٹیپ لینے شروع کر دیے ہیں کہ یہ انٹرنل پرابلم ہے اس کی اپوزیشن کی, اور اپوزیشن نے خود کیا ہے, اور اسی لیے یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ملوث نہ کیا جائے.
ایسے ابھی اسٹیٹمنٹ کو میں دیکھ رہا تھا کہ رشین پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ واقعہ بظاہر جو ہے وہ کرائے کے قاتل کا یہ ایکشن نظر آتا ہے, اور حکومت اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. دوسرا ایک اور زاویہ ہے ڈاکٹر مقتدر خان صاحب, کہ ان کو ایک برج خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایون پیٹر پوروشن کو, جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک طرح سے روس اور یوکرین کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے تھے, یہ کر سکتے تھے. اس طرح کے کریکٹرز اگر سائلنٹ ہو جائیں گے تو کون سی طاقتیں اس کو بریج اپ کر سکیں گی؟
تو اس پہ میں زیادہ توجہ نہیں دوں گا, کیونکہ جو رشین نیشنلزم کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ کافی مضبوط ہو چکا ہے, اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ایکچولی پوٹین کے لیے سپورٹ رشیا میں زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ جو یوکرینین وہ جو برج تھے وہ ڈپلومیٹیکلی میرے خیال سے پوٹین کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا ہے. ہر ملک چاہتا ہے کہ جب ان کی ریلیشن شپ انٹرنیشنل میں دوسرے آپشنز بھی موجود ہو. اور ایک انٹرسٹنگ چیز پچھلے ایک دو سال سے نظر آ رہی ہے رشیا میں کہ نہ صرف پوٹین بہت پاورفل ہو چکے ہیں بلکہ پوٹین بہت امیر بھی ہو چکے ہیں. ان کی اب ویلتھ تقریباً $60 بلین سے زیادہ مزید, یعنی وہ شاید دنیا کے ٹاپ 3-4 امیر شخصوں میں سے ہے. تو یہ جو بات آپ کے دوسرے انالسٹ زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ دولت اسٹیٹ کے پاس ہے, دولت پوٹین کے پاس بھی ہے, تو اس لیے بھی جو اپوزیشن ہے اس کو ان کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور وہ سسٹم کو مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر پریسیڈنٹ وغیرہ اس طرح سے جو اپنے آپ کو پاور میں رکھے ہوئے ہیں. تو اب رشیا کا یوں سمجھیے کہ رشیا ایک انٹرنیشنل پرابلم چائلڈ بن گیا ہے, خاص طور پہ ویسٹرن ممالکوں کے لیے. یا تو وہ اس کو اکوموڈیٹ کریں یا وہ دنیا میں کافی پرابلمس پیش کر چکا ہے. مثال کے طور پہ وہ امریکہ کا جو پریشر ہے ایجپٹ پر اس کو بیلنس کر رہا ہے, سیریا کا تعلقات بڑھ رہے ہیں, سیریا میں وہ اسد کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے وہ نہ صرف رشیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہے ڈائریکٹلی رشیا کے تعلق, بٹ دوسرے کی ایریاز میں بھی رشیا ایک امپورٹنٹ پلیئر بن چکا ہے اس پوٹین کے اندر.
جی, اب ہم جو دوسری ٹاپ اسٹوری تھی اس کی طرف آتے ہیں, اور اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ محکمہ دفاع امریکہ کا پینٹاگان وہ یہ بتا رہا ہے کہ کئی ماہ کی تیاریوں کے بعد جو شدت پسند گروپ داعش ہے اس سے لڑنے کے لیے شام کے باغیوں کو تربیت دینے کا سلسلہ آئندہ 4 سے 6 ہفتوں کے دوران کسی بھی وقت شروع ہو چکا ہے. اس پہ ایک بڑا ایک گم گو کسی کیفیت رہی ہے. پہلے بھی ان کی تربیت دینے کی بات ہوئی تھی لیکن کچھ مختلف یا مخالف آوازیں اس کے حق میں اٹھائی گئی تھیں, اور خاص طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ کسی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے, سکریننگ نہیں ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو ریبلز گروپس ہیں ان کی ایکچوئل ایفیلیشنز کہاں پہ ہیں. خدشہ یہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق القاعدہ یا دیگر جو انٹرنیشنل ٹیررزم یا ایکسٹریمزم سے جڑے ہوئے گروپس ہیں ان کے ساتھ نہ ہو. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انیشیل 500-1500 شامی باغی ہیں ان کو باقاعدہ سکرین بھی کر لیا گیا ہے اور ان کو شامل کیا جائے گا اس پہلے تربیتی دستے کے اندر, اور میک شور کیا گیا ہے کہ اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ ہوں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اور ڈاکٹر مقتدر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زبیر اقبال صاحب, آپ کیسے اس کو اینالائز کریں گے اس پیش رفت کو, اور خاص اب جو فوکس ہے کہ وہ باغی داعش کے خلاف لڑیں گے نہ کہ سیریا کے جو رجیم ہے اس کے خلاف, کیونکہ وہاں تو پولیٹیکل نیگوسیشن کی بھی بات ہو رہی ہے.
جہاں تک تعلق ہے ان باغیوں کا, پہلے تو یہ بہت مختصر سے ہی 1500 یا 5000 کسی کام کے نہیں ہوتے, یہ کوئی خاص انفلوئنس نہیں ڈال سکتے. اگر آپ کو وہاں کچھ کرنا ہے تو ایک بڑی تعداد کے ساتھ کرنا ہوگا, بڑی فورس کے ساتھ استعمال کرنی ہوگی, ورنہ اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا. ایک تو بات یہ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کتنے لوگ ٹریننگ کے بعد وہی کریں گے جو ان کو امیدیں دی گئی ہیں. یہ بھی بہت دیکھیے, وہاں پر الیجنس نہیں ہے جیسے کہ ہم اسیوم کرتے ہیں. وہاں پر الیجنس ٹرائبل ہوتا ہے, وہاں پر الیجنس سیکٹورل ہوتا ہے اور سیکٹیرین ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر یہ امید رکھنا کہ آپ چند باغیوں کو بالکل ٹرانسفارم کر دیں گے اور وہ بالکل نئے طریقے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, بڑی مشکل سی بات ہے. اس لیے اس جو موومنٹ جو ہے, یہ جو اسٹریٹجی ہے, اس کو آپ پورے اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بہتر ہے. یہ ایک مائنر قسم کا ایکشن ہے, یہ میجر ایکشن نہیں ہے. میجر ایکشن جو ہے وہ دوسری فورسز کے ساتھ مل کے ہوگا, جس میں عراقی فوج شامل ہوں گی, جس میں کرد شامل ہوں گے, جس میں ترکی کا انفلوئنس ہوگا اور دوسرے عرب ممالک کی طرف سے سپورٹ ہوگی. یہ ایک بالکل معمولی سا ایک حصہ ہے, اس کو اہمیت نہ دی جائے تو بہتر ہے.
جی, ڈاکٹر مقتدر خان صاحب, آپ کا انالیسس.
دیکھیے, یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بیسیکلی امریکہ آئیسل کے خلاف گراؤنڈ ٹروپس کمٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. نہ صرف امریکہ بلکہ وہاں کے جو ریجنل پاورز ہیں, ایجپٹ, سعودی عربیہ, ٹرکی, وہ بھی گراؤنڈ ٹروپس عراق میں انٹر نہیں کر. ان کی گراؤنڈ ٹروپس کے بغیر آئیسل کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ جو ایئر وارفیئر جو امریکہ نے اتنے تقریباً 6-7 مہینے سے اس کے خلاف استعمال کیا ہے, اس سے صرف ایک ہی فائدہ ہوا ہے کہ آئیسل کا جو جیوگرافیکل ایکسپینشن ہے وہ رک گیا ہے, لیکن اس کا جو کی علاقوں پہ جو کنٹرول ہے جس طرح کے سیریا میں, رقہ پہ, موصل وغیرہ میں, عراق میں, وہ برقرار ہے. تو یہ جو ایبسنس آف گراؤنڈ ٹروپس ہے اس کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کہ یہ سیرین ریورس کو ٹرین کیا جائے, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ٹریننگ کے بعد اور ویپنز حاصل کرنے کے بعد یہ پھر واپس جا کر بشار الاسد سے لڑنا شروع کر دے. ان کی امید یہ ہے کہ یہ اپنے توجہ بشار الاسد سے ہٹا کر آئیسل پہ فوکس کریں گے, پھر آئیسل کو ہرائیں گے, اس کے بعد واپس سیریا آ کے بشار الاسد کو ہرائیں گے. یہ تو خواب ہی پلاؤ ہے, اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ یہ گراؤنڈ ٹروپس. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ریجن میں ایک سب سے بڑی کمی ہے ڈسپلن کی, اور امریکہ نے اور ویسٹرن ممالک نے, خاص طور سے جرمنی نے کافی فوجوں کو آلریڈی ٹرین کیا ہوا ہے. عراق کی ملٹری کو انہوں نے ٹرین کیا, افغانستان کی فوج کو انہوں نے ٹرین کیا, اور آپ دیکھیں پرفارمنس, نہ تو اس کا ملٹری پرفارمنس سے کچھ کانفیڈنس حاصل ہو سکتا, نہ ان کی لائلٹیز پہ بھروسہ کر سکتے. کئی افغان فوجوں نے امریکن سولجرز پہ فائر کیا ہے, اور یہ عراقی فوج تو موصل میں کپڑے اور بندوقیں سارا کا سارا چھوڑ کے وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ ویسٹرن ٹریننگ کی خود مطلب کہ ویسٹ ان کو ٹرین کر رہی ہے, اس پہ خود مجھے کوئی کانفیڈنس نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر مقتدر خان صاحب, پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زبیر اقبال صاحب, ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین, ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ کرکٹ اپ ڈیٹس پہ, ورلڈ کپ اپ ڈیٹس پہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے. 3-4 منٹ میں ہم وائنڈ اپ کریں گے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ محسن حسن خان صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جائے اور ان سے ہم کچھ کرکٹ اپ ڈیٹس پہ ان کا تبصرہ لے سکیں, لیکن باوجود ان سے ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں. آج پاکستان اپنے ایک اہم میچ میں زمبابوے کے خلاف اتر رہا ہے. ہم آج کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو تاریخ بدل جائے گی, ہم 10 گھنٹے ان سے فالو کرتے ہیں, تو یہاں واشنگٹن کے ٹائم کے مطابق آج رات 10:30 میچ ہوگا. پاکستان میں صبح تقریباً 8:30 یہ میچ شروع ہونے والا ہے. پاکستان کے لیے بےحد اہمیت کا حامل ہے یہ میچ. اگر پاکستان کو دوسرے راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے کے لیے اپنی امیدوں کو زندہ رکھنا ہے تو اسے آج کا نہ صرف میچ جیتنا ہے بلکہ اچھی ایوریج بھی برقرار رکھنی ہے. اسی طرح زمبابوے بھی اپنے پول میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ چوتھے نمبر پہ موجود ہے, لیکن اسے اس چوتھے نمبر کو ریٹین رکھنے کے لیے کہ وہ بھی کوالیفائی کر سکے اپنے اگلے میچ میں, آج اپنی بیسٹ پرفارمنسز دینی ہوگی. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ زمبابوے کے جو کوچ ہیں اس وقت, وہ چونکہ پاکستان کی بھی کوچنگ کر چکے ہیں, ڈیو واٹمور, تو بہت سارے جو بلو پرنٹس ہو سکتے ہیں یا بہت ساری جو ویکنسز ہو سکتی ہیں پاکستانی ٹیم کی, وہ کوشش کریں گے باور کرانے کی زمبابوے کے پلیئرز کو کہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں. پوائنٹس ٹیبل پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو پول بی میں پاکستان کی ٹیم نہ صرف 0 پوائنٹس کے ساتھ 2 میچ دونوں ہارے سب سے نیچے, بلکہ ایوریج کے اعتبار سے بھی سب سے پوئرسٹ ایوریج ہے, -2.26. اور زمبابوے جس نے 3 میچ کھیلے ہیں, 1 جیتا ہے, 2 ہارے ہیں, اس کے جو پوائنٹس ہیں اس کے پاس 2 پوائنٹس ہیں, اور وہ اس کی جو ایوریج ہے وہ -0.8 ہے, یعنی پاکستان سے بہتر ہے. یو اے ای کی ٹیم بھی اس وقت جو ہے وہ 3 میچ تینوں آ رہے, لیکن چونکہ اس کی ایوریج بہتر ہے تو وہ بھی پاکستان سے اوپر نظر آتی ہے. پاکستان کے چانسز اسی صورت میں ہیں کہ اس کے باقی جو 4 میچ ہیں وہ 4 میں اگر کامیابی حاصل کرتا ہے تو بلا شبہ سیکنڈ راؤنڈ میں کوالیفائی کر جائے گا, لیکن اگر کوئی 1 میچ ہارنا ہے تو باقی 3 میچوں کو نہ صرف جیتنا ہے بلکہ اچھی ایوریج کے ساتھ جیتنا ہے. گزشتہ روز اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہوگا, نیوزی لینڈ ورسز آسٹریلیا سمجھا جا رہا تھا کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا, اور جب نیوزی لینڈ نے آؤٹ کلاس کیا اس وقت کینگروز کی بیٹنگ کو, اور صرف 151 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہوگی. 111 پہ 111 وقت میں 9 آؤٹ تھے, لیکن آخری وکٹ ان کے جو وکٹ کیپر بیٹس مین ہیں انہوں نے تقریباً 40 رنز کا اضافہ کیا جو بہت وائٹل ثابت ہوا, اور 151 رنز تک بنا سکی آسٹریلیا کی ٹیم, اور پھر جواب میں بڑی ایک اگریسو دھواں دھار آغاز نیوزی لینڈ کا, لیکن اس نے بھی اسی طرح سے کلیپس کیا. آسٹریلین بالرز نے اپنی ہمت جو ہے اس سے کام لیا, اسے ترک تک نہیں کیا اور تقریباً ایک وقت آ گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہ لو سکورنگ میچ آسٹریلیا سے فاتح بن کر نکلے گا, لیکن صرف ایک وکٹ سے نیوزی لینڈ نے ان کو شکست دی تھی. اب تک کے ورلڈ کپ کا سب سے کریٹیکل اور سب سے کانٹے کا یہ مقابلہ تھا. تو وہ ہم پول اے کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ نیوزی لینڈ چار میچ چاروں جیتے ہیں, 3.589 امیزنگ پرفارمنس, اور اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلا شبہ دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے. سری لنکا دوسرے نمبر پہ, بنگلہ دیش تیسرے, اور آسٹریلیا جو پہلے نمبر پہ تھی صرف ایک میچ بری طرح ہارنے کے بعد وہ اس وقت چوتھے نمبر پہ نظر آ رہی ہے پول میں. آج کے اس پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوبس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.